الحمد لله الحمد لله الملك الديان القوي السلطان الحنان المنان نحمده حمدا ونشكره شكرا كثيرا للإعلان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى آخر الزمان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الميزان أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد أو كما قال النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم قابل احترام بزرگو اور عزیز ساتھیو آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں خطبے میں جب کوئی موضوع چلتا ہے تو الحمدللہ مسلسل بھی ہوتا ہے اور مربوط بھی. ہمارا موضوع تھا آقا انعامدار تاجدار مدینہ مکین گنبد خضرا صاحب قاب قوسین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. بحمد اللہ علی ذلک کہ ہم اسی موضوع پر ہیں اور انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے اختتام تک اسی موضوع پر ہم گفتگو کرتے رہے ہیں تاکہ عوام و خواص علوم شرعیہ سے بہرہ مند ہو اور استفادہ کرتی رہے. کہنے والوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں لکھا ہے رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد وہ ہیں اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا علم تصوف کا پورا سبق ہے اس میں. محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے. میرے سرکار کے نقش قدم ہیں جنت کے فاصلے یہی وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے. گزشتہ جمعہ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اس وقت تک انسان کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے عمل میں دو چیزیں پائی نہ جائیں اور اس کا بنیادی اصول ہم نے آپ کو بتلایا تھا. اور قول میں ہم نے قول نقل کیا تھا بزرگان دین کا اور یوں لکھا ہے بزرگوں نے کہ جب تک مخلصانہ نہ ہو اور درست نہ ہو اس وقت تک عمل قابل قبول نہیں ہوتا. آج اس پر کچھ روشنی ڈالنی ہے دلائل کے ساتھ. اکبر الہ آبادی نے بھی غالباً ایک شعر کہا تھا جو ہمارے زمانے کے بزرگوں کی تائید کرتا ہے اور موجودہ زمانے نے ان بزرگوں کو کیا کہا اس کا میں جواب بھی دینا چاہتا ہوں تاکہ بزرگوں کا بھی کوئی حامی اور ناصر ہو. میرے دوستو ہمارے اسلاف ہم سے زیادہ دیندار تھے. ہمارے بزرگ یہ جو بیٹھے ہیں ہمارے سفید ریش والے سفید داڑھی والے یہ ہم سے زیادہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. آج اگر کوئی پیدا ہو اور وہ یہ کہے کہ صاحب آپ گستاخ رسول ہیں تو پھر ایسی صورت میں صحیح بچہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کی تائید کے لیے سینہ سپر ہو جائے اور اپنی جان کی بازی لگا کر ان کا دفاع کرے. میرے دوستو میں اپنے بزرگوں کا بھی دفاع کر رہا ہوں اور اپنے اکابرین اسلام کا دفاع بھی کر رہا ہوں اور شرح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے چند علمی نکات گوش گزار کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ کچھ ہماری سمجھوں میں آ جائے اور بات کی ہم سمجھنے اور عمل کرنے والے ہو جائیں۔ کسی بچے نے اپنے باپ سے گستاخانہ روش اختیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، الغرض یہ کہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا۔ جب شاعر کے پاس یہ بات پہنچی تو اس نے کہا کہ ہم وہ ساری کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم وہ ساری کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جس کو پڑھ کے بچے باپ کو قبطی سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ نمونہ ہے ہمارے لیے، ہم زندگی گزارنا سیکھتے ہیں اپنے بزرگوں سے، ہم زندگی گزارنا سیکھتے ہیں میدان علم میں علماء کرام، مشائقین عظام اور پھر دین و شریعت کے حاملین کرام کے ساتھ علم کو حاصل کر کے۔ لیکن اگر کوئی گستاخ پیدا ہو کر یہ کہے کہ اب تک تم نے یہ نہیں کیا تو تم گستاخ ہو، اب ہم کر رہے ہیں لہذا ہم زیادہ محب ہیں، تو دلیل دینا ضروری ہوگا۔ میرے دوست، دلائل قرآنیہ بھی دی جا سکتی ہیں اور دلائل نصوصیہ یعنی احادیث مبارکہ سے بھی دلائل دی جا سکتی ہیں۔ اس وقت میں اگر دلائل سے بات کروں گا قرآن مجید کی یا دلائل سے بات کروں گا احادیث مبارکہ کی تو کم عقل کہے گا کہ میری عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ عقل میں اگر کسی کے نہیں آئے تو اس کی عقل کا قصور ہوتا ہے، قرآن و سنت کا قصور نہیں ہوتا۔ کسی کے بھیجے میں اگر بات نہ اترے تو اس کے بھیجے کا نقص ہے، یہ نہیں کہ علم ناقص ہے، علم تو اپنی جگہ کامل ہے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی سمجھ کا فتور ہے، یہ نہیں کہ شریعت محمدیہ نے کوئی اصول نہیں دیا۔ میرے دوستو، شریعت نام کس چیز کا ہے؟ میرا سوال پہلے یہ ہوگا، شریعت نام کس چیز کا ہے؟ شریعت نام ہے تین باتوں کے مجمعے کا، شریعت نام ہے تین باتوں کے مجمعے کا، علم العقائد، علم الفقہ، علم الاخلاق، ان تینوں کے مجمعے کا نام شریعت محمدیہ۔ عقائد اگر آپ سیکھنا چاہیں گے علم کلام کے ماہر کے پاس جانا پڑے گا اور علم کلام کے ماہر کو متکلم کہا جاتا ہے۔ فقہی مسائل اور فقہی جزئیے آپ کو سیکھنے ہیں تو پھر آپ کو فقیہ و مجتہد کے دروازے پر دستک دینی پڑے گی، اس لیے کہ فقیہ کو چھوڑ کر کوئی آدمی شریعت محمدی پر نہیں چل سکتا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق اخلاق نبوت سے آراستہ ہو، اور اگر ہم اور پوری کائنات یہ چاہتی ہے کہ ہمارے اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ سے مزین ہو جائیں، تو پھر اس کے لیے لازم یہ ہوگا کہ وہ مشائقین طریقت اور صوفیان کرام کی بارگاہ میں حاضری دے اور جانوائے ادب دے۔ علم کلام ملتا ہے متکلم کے پاس، علم فقہ ملتا ہے فقیہ و مجتہد کے پاس، اور علم اخلاق ملتا ہے شریعت کے مطابق عمل کرنے والے شیخ طریقت اور صوفی کے پاس۔ اب آپ اگر جاننا چاہیں کہ علم شریعت کیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تین اجزاء کا نام ہے، عقائد اور دوسرے فقہ اور تیسرے اخلاق۔ مجموعی طور پر ان تین کے نام یاد رکھ لیجیے۔ اگر عقائد کا مسئلہ آئے گا تو میرے دوستو ہمیں پوچھنا پڑے گا متکلم سے کہ ہمیں بتائیے کہ عقیدہ نبوت کیا ہے۔ اگر آپ اشکال پیش کرنا چاہیں تو کوئی اشکال آپ کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ بحمد اللہ میں جانتا ہوں کہ اس مسئلے کو اس پوری مسجد میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ عقائد کا جو مسئلہ ہے، آپ کن عقائد کو جانتے ہیں؟ اللہ کو ماننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، ملائکہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور جی آخرت کے دن پر ایمان لانا، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ ان سات چیزوں کے علاوہ کوئی چیز جانتے ہیں؟ ایک چیز اور ہے، نبوت میں ختم نبوت کا ماننا۔ ختم نبوت بھی عقائد کے بعد میں ہے اور متکلمین سے پوچھا جائے گا۔ جب یہ مسئلہ اٹھا تھا نا، مرزا غلام احمد قادیانی نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں، نعوذ باللہ من ذلک، تو پھر ہمارے اور آپ کے ذمے یہ واجب نہیں ہو گیا کہ اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، جہاد کیا جائے، اس کا رد کیا جائے، اس کی تردید کی جائے۔ اب اگر آپ اس سے پوچھتے ہیں، بلکہ علماء نے پوچھا کہ ایسے کیسے تم کہتے ہو کہ تم آخری نبی ہیں، اس نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھو، قرآن میں لکھا ہوا ہے خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس نے کہا کہ یہ آیت میری شان میں نازل ہوئی، نعوذ باللہ من ذلک۔ کہا کہ نہیں کہا، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو پھر میں آپ کو پڑھاتا ہوں، اس کی کتابیں پڑھی ہے عقائد کے بعد میں، اس نے لکھا ہے کہ یہ آیت میری شان میں نازل کی گئی اور ختم نبوت کا مسئلہ مطلب یہ ہے کہ ہر نبی دوسرے نبی کے لیے مہر ہوتا ہے کہ وہ جس پر مہر لگا دے وہ نبی ہو جاتا ہے. محمد نے مجھ پر نبوت کی مہر لگا دی, میں نبی ہو گیا. نعوذ باللہ. تو پھر ہمارے لیے لازم یہ تھا کہ ہم اس سے پوچھتے کہ صاحب آپ نے یہ جو بات چڑھی ہے, نہ قرآن مجید کے الفاظ کو ہم سمجھ سکتے ہیں نہ اس کے ترجمے کو. اس لیے کہ میرے دوست, سوال یہ ہے کہ وہ دلیل دے رہا ہے کہاں سے؟ قرآن مجید سے. آپ قرآن کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ انکار قرآن کفر ہے, انکار قرآن کفر ہے. پھر مرزا غلام احمد قادیانی کا جواب کیا دیں گے آپ؟ آپ کہیں گے کہ صاحب ترجمہ کرو, ہم اردو میں سمجھیں گے پھر اس کے بعد کہیں گے. اس نے اردو میں ترجمہ کیا تو کہ انبیاء کی مہر. معنی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لغت اٹھا کے دیکھیے معنی لکھا ہوا ہے, صحیح ہے. آیت بھی دی دلیل میں اور پھر اس کے معنی بھی کیے, لیکن اس کے معنی اس کی اپنی اختراع ہے, یہ نہیں کہ وہ معنی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو بتائیے چلا کہ کوئی آدمی قرآن کی دلیل بھی دے گا, بتائیے چلا کہ کوئی آدمی حدیث مبارک بھی سنائے گا, لیکن اگر اس کی شرح کرے گا تو شرح اگر شرح محمدی سے ملتی ہے تو ہم تسلیم کرتے ہیں, ورنہ اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ دیتے ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے شریعت کے تقاضے پورے ہوتے ہوں اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو معنی بیان کیے ہیں, اس کا جو مفہوم بیان کیا ہے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی تو بیان کیے لیکن اس میں کچھ اشکال پیدا ہوتا ہو یا اس میں کچھ شبہ رہ جاتا ہو تو صحابہ کرام نے اس کی تعلیم دے دی ہے. اگر وہ عقائد کا مسئلہ ہے, اگر وہ فقہ کا مسئلہ ہے اور اگر وہ اخلاق کا مسئلہ ہے, صحابہ تینوں کے ماہر تھے اور صحابہ نے تینوں کا دفاع کیا اور تینوں کا جواب دیا. صحابہ سے بھی اگر آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی تو آخری جزیہ کیا ہے؟ آخری جزیہ یہ ہے کہ آپ فقیہ و مجتہد سے پوچھیں گے کہ صاحب آپ بتا دیجئے کہ علوم شرعیہ میں, قرآن مجید میں, احادیث مبارکہ میں منشاء نبوت کے مطابق اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کا خلاصہ کیا ہے. فقیہ وہ مجتہد بتلائے گا کہ اگر یہ کرو گے تو یہ شریعت کے آئین مطابق ہے اور اگر یہ کرو گے تو شریعت کے مخالف ہے. تو میرے دوست, جو شریعت کا مخالف ہے اس کا رد کرنا, اس کو ہٹانا اور اس کو اسلام سے نکلی ہوئی چیز کا سمجھنا, یہ واجبات میں سے ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں میں اس کو مان لوں گا, اس پر عمل کر لوں گا, اگر وہ شریعت کا مطلب نہیں ہے اور وہ شرح محمدی کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھیں. اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ میں نے نقل کی, فساد امت کے دور میں تم میری سنتوں سے چمٹ جاؤ, یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب میری سنتیں مٹ رہی ہوں گی. اگر اس زمانے میں تم میری سنت سے چمٹ جاؤ گے تو تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا. اب سنت یہ دیکھا جائے گا کہ جو کچھ عصر حاضر میں ہو رہا ہے, یہ رسوم کے نام سے یا رواج کے نام سے یا جلوس کے نام سے یا جس نام سے چل رہا ہو, وہ کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں پایا گیا؟ اگر زمانے نبوت میں نہیں پایا گیا تو مطلب کیا بنے گا؟ مطلب یہ بنے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اور اگر کوئی بتلاق یہ کہے, کیا صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی ولادت مبارکہ کو نہیں مانا, یا یہ کہ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا تو وہ بیوقوف ہے. آپ علیہ السلام نے اپنی خوشی کا بھی اظہار فرمایا اور آپ اس دن کو روزہ رکھا کرتے. مجھے بتلاؤ کہ اس زمانے میں اس دن روزہ رکھنے والے کتنے ہیں جو اس سنت کو زندہ کرنے والے. اس کے بعد خلاف کیا ہونے لگ گیا؟ ظہر بھی گئی, عصر بھی, مغرب بھی گئی, عشاء بھی اور دوسرے دن کی فجر بھی گئی. میں گواہی کے ساتھ, ثبوت اور دلائل کے ساتھ اپنی بات کر رہا ہوں, کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا. یا پھر یہ کہ میں صرف سنی سنائی بات عرض کر رہا ہوں, ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. میرے دوست, جلوس میں جتنے لوگ شریک تھے الحمدللہ میری نظروں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے, ان میں 90% وہ تھے جن پر شریعت کی گواہی معتبر نہیں ہے. 90% ایسے اشخاص, اگر وہ گواہی دے کہ ہم نے رمضان کا چاند دیکھا ہے تو شریعت ان کی گواہی کو قبول نہیں کرتی. کیوں؟ شرع ظاہری کے اعتبار سے, جس ظاہری کے اعتبار سے ان لوگوں کا حلیہ اور بشرا جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے نہیں ملتا. پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ, ظہر کی نماز کے وقت بازار گاٹ کے علاقے میں جلوس تھا, جتنے لوگ تھے اذان ہو رہی تھی, نہ وہ ڈھول بند ہوا, نہ وہ ناتوں کے ترنم بند ہوئے, نہ وہ انداز جلوس بند ہوا. پھر میرے دوست, ان کی نمازیں کہاں ہوئی؟ اصل کی نماز کے وقت یوسف علیہ درگاہ کے آگے والے حصے میں یہ جلوس چل رہا تھا, اس وقت میں ان لوگوں کی نماز قضا ہوئی. تو پھر میرے دوست ایک سنت, اگر وہ سمجھتے ہیں سنت, اگرچہ کہ سنت نہیں, سنت کے لیے فرض کا چھوڑنا دلیل سے ثابت کر کے دکھ رہا. دوسری بات یہ ہے میرے دوست, آج سے 6 سال پہلے کبھی آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں؟ بولو, آپ نے کبھی 6 سال پہلے یہ تماشے دیکھے ہیں؟ تو وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں اپنے عمل سے کہ آج سے 6 سال پہلے کے جتنے لوگ ہیں سارے گستاخ رسول ہیں, اس لیے کہ یہ عمل نہیں کرتے, ہم محب رسول ہیں کیونکہ ہم عمل کرتے ہیں. یہ بتانا چاہتے ہیں, ہمارے بزرگوں کو گالی دینا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. صحابہ کرام جو منشأ نبوت کو سمجھنے والے اور آپ علیہ السلام کو تقدیا پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے, اپنے انگ انگ کا ایک ایک حصہ قربان کرنے والے, اپنے اموال کی قربانیاں پیش کرنے والے صحابہ کرام نے جن اعمال کو اختیار نہیں کیا, میرے دوست ان اعمال کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو ہماری سوچ میں, ہماری فہم میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ محب رسول نہیں تھے, ہم محب رسول ہیں. کیا اس شخص کا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ دلیل دیجئے, کیا اس شخص کا ایمان باقی رہ سکتا ہے جو صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ کو گستاخ رسول کہے اپنے عمل کے ساتھ؟ ایک ہوتا ہے زبان کے ساتھ کہنا, زبان سے کہو گے زبان پکڑ کے کھینچ دی جائے گی, زبان سے نہیں کہہ سکتے تو عمل ایسا اختیار کیا جس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ولادت کی اہمیت نہیں تھی, جس میں یہ بتانا چاہتے ہیں صحابہ کرام کو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی, جس میں یہ بتانا چاہتے ہیں فقہ اور مجتہدین فقیہ اور مجتہدین کرام یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کو نہیں جانتے تھے, اور یہ جو کر رہے ہیں یہ زیادہ جاننے والے, وہ جو گزر گئے وہ گستاخ رسول تھے, یہ جو ہیں یہ محب رسول ہیں. میرے دوست, ان کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. دلیل کیوں پیش کرنی پڑے گی؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو یہ عمل نہیں کرتے وہ گستاخ ہیں, جو یہ عمل کرتے ہیں وہ محب ہیں. تو ہمارے بزرگوں کو اس نے گالی دی کہ نہیں دی؟ میرے باپ کی عمر 60 سال, آپ کے ابا کی عمر 40 سال, ان کے ابا کی عمر 70 سال, اب یہ 70 سالہ زندگی گزار چکے, کہ یہ محبت نبی سے خالی تھے؟ ہماری عقلوں نے اس کو نہیں سمجھا. یہ سب شعبدے کیوں ہو رہے ہیں میرے دوست؟ یہ شعبدے صرف ایک شخص کے لیے, صرف ایک شخص کے لیے, اور وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا نام ہو. جب وہ فارغ ہو کے آیا تو سب سے پہلے اس نے اپنے باپ کو گستاخ رسول کہا. میں دلیل دے سکتا ہوں کہ کس ممبر پہ کہا تھا, کہاں کہا تھا, کس عنوان کے تحت میں کہا تھا. جامعہ نظامیہ کے استاد تھے ان کے والد, اور جب وہ جامعہ نظامیہ سے فتویٰ نکلا تھا کہ یہ رسومات شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہیں, اس پر ان کے والد کے دستخط تھے, تو اس دستخط کا جب سوال کیا گیا کہ تمہارے ابا تو یہ کہتے ہیں, تو اس نے کہا کہ میرا باپ گستاخ رسول. تو یہ کہے اپنے باپ کی توہین کرے, اپنے باپ کی گستاخی کرے, کیا وہ شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو آنکھوں پہ بٹھایا جائے؟ کیا وہ شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا جائے, اس کو یہ سمجھا جائے کہ سنیت کا علم بردار ہے؟ کیا اس کو یہ سمجھا جائے کہ بھی یہ علماء دین میں سے ہے؟ نہیں میرے دوستو, ایسے شخص کو جو عالم, جس کا باپ خود عالم ہو اور اپنے باپ کو وہ کہے کہ گستاخ رسول ہے, وہ جو کچھ کر رہا ہے صرف اپنے نفس کی خواہش کے لیے اور ریا کے لیے اور لوگوں میں شہرت کے لیے کر رہا ہے. میں نام لینا چاہتا تھا لیکن والد بزرگوار نے منع فرمایا, کہا کہ دیکھو علم پیش کر دینا اپنا کام ہے, سمجھ سے کام لینا لوگوں کا کام ہے. میں آپ کے سامنے علم رکھ رہا ہوں, آپ اپنی سوچوں سے سمجھ جائیے کہ یہ کس کا عمل ہے اور کس شخص نے کیا ہے. دوسرے یہ کہ اس کو سیاست کا حصہ بنا کر 3 کروڑ روپیے اس میں خرچ کیے گئے, 3 کروڑ. میرے دوست, ابھی ایک چٹھی میرے پاس آئی ہے, یہ چٹھی, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایک بچہ ہے جس کی عمر 2 سال, آنکھوں سے محروم ہے. اگر میں اعلان کروں اس مسجد میں کہ صاحب آپ بتائیے کہ کون ہے جو اس بچے کی آنکھوں کے علاج کے لیے پورا تعاون کرے, تو کون کرے گا؟ ہے کوئی ایسا دیادہ؟ ہے کوئی ایسا مائی کا لال جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو, اس کے پاس بینک بیلنس ہو اور اس کے باوجود وہ آنکھ موچھ لے؟ میرے دوستوں, ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو اکیلا پورے علاج کا متحمل ہو. تو پھر ایسے لوگوں کے پاس زمینوں کو آراستہ کرنے کے لیے یا اپنے چھتوں کے اوپر یا اپنے من میں لگانے کے لیے یا کسی قسم کی خوشی کے اظہار کے لیے 3 کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہے, وہ پیسہ حرام کا ہے جو حرام میں ڈالا گیا ہے. ایک اعلان میں کروں, اس شخص کا علاج نہیں ہو سکتا. ایک اعلان آپ کریں کسی شخص کی شادی کے لیے, ایک بیوہ کی سہارا بننے کے لیے, ایک یتیم بچی کی شادی کے لیے, تو ایک شخص اٹھ کے اس کو متحمل نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نے 3 کروڑ روپیے کیوں خرچ کر دیے؟ کیوں؟ ہمارا سوال ہے اور سوال کا جواب دینا حق ہے, اور اس حق کی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں
کہ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے نمبر ایک, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ انہوں نے اختیار کیا, وہ مسئلہ کیا تھا؟ تلنگانہ کی تائید نہ کرنا. بعتبار نتیجہ لوگ مخالف ہو گئے تو ان کو کیسے اپنا بنایا جائے؟ تو ایسا شعبہ ہو, تو ایسا لوگ ہو جس کے تحت لوگ اس مسئلے کو بھول جائیں. نہیں میرے دوستو, نہ ہم اس مسئلے کو بھولیں گے نہ اس مسئلے کو بھولیں گے. میں یہاں پر سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس شخص نے دو مرتبہ یہ غلطی کی ہے. پہلی مرتبہ اس وقت جب اس نے ایک کذاب کو محب رسول کہہ کے دعوت دی ہے. اس وقت مجھے صدیقہ ہونا چاہیے تھا, اس وقت مجھے لوگوں کو متنبع کر دینا چاہیے تھا, لیکن میں اس ممبر پر موجود نہیں تھا. میں جس جگہ بھی تھا اس کی مخالفت کرتا رہا اور کرتا رہوں گا. میرے دوست, جس شخص کو ایک وکیل کیا ہوتا ہے, 95% وکیل جھوٹے ہوتے ہیں, 95% وکیل جھوٹے ہوتے ہیں. ایک شخص جو پاکستان کی سرزمین سے سر ابھارا, وکالت کے دائرے میں قدم رکھا, عدالت عالیہ پاکستان نے اس کو محروم کر دیا, اس کی سند چھین لی وکالت کی. کیوں چھینی؟ دلیل ہے میرے پاس. اس کو کیوں چھین لیا گیا؟ اس کی سند اس لیے چھین لی گئی کیونکہ وہ شخص جھوٹا تھا اور جھوٹے گواہ کھڑے کرتا تھا. کیوں؟ تاکہ اس کے ساتھ اس کا جو موکل ہے وہ نہ ہار جائے. جھوٹے گواہ چڑھانا اس کی عادت تھی. ثبوت مل گیا. جب ثبوت مل گیا تو وکالت کی سند چھن گئی, تو اس نے پروفیسری کا ڈھونگ رچایا اور پروفیسر بن گیا. اس کے بعد جس کالج میں پروفیسر بنا, وہ تین کالجز ہیں پاکستان کے, اور ان تینوں کالجوں میں بچوں نے شکایت کی کہ یہ فلسفے کا ماہر نہیں ہو سکتا, یہ تو بے وقوف لگتا ہے کہ اس کی تعلیم ہماری سمجھ میں نہیں آتی, اور یہ جو پڑھاتا ہے وہ کتاب کی مخالفت میں پڑھاتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ تینوں کالجز سے نکال دیا گیا. جب اس کے پاس کھانے کو کوئی لقمہ نہیں تھا, اس نے شریعت کا لبادہ اوڑھ کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. میں اس شخص کا نام بھی جان بوجھ کے چھپا رہا ہوں. آپ سمجھ جائیے کہ آج سے 6 سال پہلے کون آیا تھا پاکستان سے, اور 6 سال نہیں 3 سال پہلے. اور اس کے بعد سے یہ جو نحوستیں شروع ہوئی ہیں عملی اعتبار سے, کہ ظہر بھی گئی, عصر بھی, مغرب بھی گئی, عشاء بھی, فجر بھی گئی. میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا, گزشتہ ہفتے کے دن کی بات کرتا ہوں. ہفتے کے دن کیا ہوا معلوم ہے؟ رات بھر تو ماشاء اللہ جشن میلاد النبی چلتا رہا. ہفتے کے دن جشن میلاد النبی چلتا رہا. عشاء کی نماز تو نہیں ہوئی لوگوں کی, لیکن جشن ضرور ہوتا رہا. پھر کیا ہوا؟ صبح جب ہوئی, فجر کی نماز بھی سب کی گوشت. کیوں؟ اس علاقے میں موجود ایک شخص یہاں موجود ہے, میں گواہی کے طور پر اس کو پیش کر سکتا ہوں. رات میں جلوس تو ہوتا رہا, جشن بھی ہوتا رہا, نعتیں بھی ہوتی رہیں. بحمد اللہ ہم نعتوں کے پڑھنے کو ایمان اور عقیدہ اور عبادت کا حصہ سمجھتے ہیں, اس کے ہم منکر نہیں ہیں میرے دوست. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرنا, یہ بھی عبادات میں سے داخل. لیکن اگر عبادات میں سنت عبادت کے لیے کوئی شخص فرض کو چھوڑتا ہے تو یہ اس پر حرام ہے, یہ فقہ کا فیصلہ اور فتویٰ ہے. امام مالک کے پاس جائیے, امام احمد بن حنبل کے پاس جائیے, امام شافعی کے پاس جائیے, امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جائیے, اور جا کر آپ پوچھئے کہ صاحب ہم سنت پڑھنا چاہتے ہیں, ہماری فرض چھوٹ رہی ہے, کیا کہیں گے؟ سنت چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ فرض نہیں چھوٹ سکتی. ایک عمل سنت کے لیے عشاء کی فرض بھی گئی اور فجر کی فرض بھی گئی. دوسری بات یہ ہے, جس باجے سے یا جس اسپیکر اور لاؤڈ اسپیکر سے رات بھر نعت محمدی سنایا جاتا رہا, صبح 9 بجے اسی باجے سے اور اسی لاؤڈ اسپیکر سے گانے سنوائے جاتے, یہ شریعت کے مطابق ہے کہ مخالف ہیں؟ میرے دوست, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نعت نہ پڑھیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سیرت کے تذکرے نہ کریں, ضرور کریں. حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ سرزمین دکن کے مشائقین طریقت میں سب سے بڑے شیخ مانے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی کے دور میں بھی آپ علیہ السلام کی ولادت مبارک کے وقت خوشیاں منائی جاتی, لیکن طریقہ کیا یہ تھا یا ان کا طریقہ کچھ الگ تھا؟ میرے دوست, نئے طریقے پر نہ جائیے, اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ شریعت کا حصہ ہے. میں نے گزشتہ ایک جملہ کہا تھا, وہ جملہ یہ ذہن نشین رکھیے. ایک ہوتا ہے عمل کے قبول کرنے کے لیے, قبول ہونے کے لیے, اخلاص کا ہونا اللہ کے لیے کیا جانا. دوسرا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہونا, اس کے مخالف نہیں ہونا. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اخلاص ہو, تو اخلاص سیکھا جاتا ہے مشائقین طریقت کے پاس. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عقیدے کا باب یہ مسئلہ ہے, تو مسئلہ ملتا ہے فقیہ کے پاس میں. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے, تو عقیدہ ملتا ہے متکلم کے پاس. متکلم سے آپ کو عقائد سیکھنے پڑیں گے, فقیر سے آپ کو مسائل سیکھنے پڑیں گے, مرشد سے آپ کو اخلاق سیکھنے پڑیں گے, پھر کہیں جا کے آپ جو عمل کرتے ہیں وہ عند اللہ مقبول ہونے کے قریب ہوتا ہے, اور جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا مقرب بارگاہ الہی ہوتا ہے. اور اگر کوئی آدمی اپنی خواہش نفس کے لیے کرتا ہے یا اپنی شہرت کے لیے کرتا ہے یا اپنی سیاست کے لیے کرتا ہے تو ایسے شخص کے اعمال کو اللہ عز و جل مقبول نہیں بناتے میرے دوست. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے عمل اختیار کر کے عملی طور پر زبان عمل سے زبان آل سے, ایک ہوتا ہے زبان قال لفظ سے کہنا کہ میرا ابا کافر ہے مشکل ہو جاتا ہے, لفظ سے کہنا کہ میرا ابا گستاخ رسول ہے مشکل ہو جاتا ہے, کیوں؟ لوگ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دیں گے. اگر ایسا کہے گا کہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں جن کی 60-70 سالہ زندگی گزر گئی انہوں نے یہ عمل نہیں کیا ہے, اگر زبان سے کہے گا گستاخ رسول ہے تو اس کی زبان بدی سے کھینچ لی جائے گی. میرے دوست پھر کیا کرتا ہے, ایسا کرتا ہے جیسے قادیانی نے کیا. میں نے شروع میں یہ مثال دی, مرزا غلام احمد قادیانی نے دلیل کیا دی, قرآن مجید کی دلیل دی ہے اور معنی کیا پیش کیے جو لغت کے اعتبار سے صحیح ہے. اب آپ انکار نہیں کر سکیں گے لیکن قربان جائیں ہمارے اکابرین پر ہمارے اسلاف پر, انہوں نے سمجھایا کہ نہیں ہم نہ تیرے ترجمے کو مانیں گے نہ تیری نبوت کو مانیں گے, اس لیے کہ نبی کی نبوت کی شہادت اللہ قرآن میں دیتا ہے, اس کی خاتمیت کی شہادت بھی اللہ نے قرآن میں دیا ہے, اور یہ آیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی شان مبارک میں نازل ہوئی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, یہ شان رسالت رسالت محمدیہ کی تصدیق کرتی ہے تیری نہیں. اس نے کہا کہ لغت کی ترجمہ کرو, ہم نے کہا لغت کا ترجمہ ہم اپنی جوتوں کے نوک پہ رکھتے ہیں, ہم ترجمہ کرتے ہیں شرح محمدی کے مطابق. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اس حدیث کے مطابق اس آیت مبارکہ کی توضیح اور تشریح کی جائے گی, یعنی کہ لغت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ قبول کیا جائے گا. اگر بے اعتبار لغت اس آیت کا ترجمہ قبول کر لیا جائے تو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو تسلیم کرنا پڑ جائے گا. میرے دوستو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, دلائل میں آپ کو قرآن مبارک کی آیات سنائیں گے احادیث مبارکہ سنائیں گے لیکن شرح شرح محمدی نہیں ہوگی, اپنی ذات کی طرف سے شرح کریں گے, اپنے طور پر اس کے معنی کریں گے, لغت کے معنی کریں گے تاکہ آپ لغت کھول کے دیکھیں تو صحیح نظر آئے, لیکن میرے دوست نہیں, اس کو پرکھا جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح کے مطابق کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے کیا معنی بیان کیے ہیں, اگر آپ نے نہیں کیے صحابہ کرام نے کیا معنی بیان کیے ہیں, اور اگر صحابہ نے نہیں کیے تو ہم دیکھیں گے تابعین نے کیا معنی کیے ہیں, پھر بھی نہ ملے تو پھر تین اشخاص کی طرف ہم رجوع کریں گے, ایک متکلمین جو عقائد کے ماہرین ہوتے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا معنی ہے, اگر وہ مسئلہ فقہ کا ہوگا ہم مجتہدین کرام سے پوچھیں گے آپ بتلائیں کہ اس کے معنی کیا ہے, اگر وہ مسئلہ اخلاق کا ہوگا ہم مرشدین کے پاس جائیں گے, ہم علوم تصوف کے ماہرین کے پاس جائیں گے ان سے پوچھیں گے کہ علم اخلاق میں اس کا کیا جزیہ ہے یا اس کا کیا مفہوم مطلب ہے, جب وہ بتائیں گے پھر تسلیم کریں گے. میرے دوست ہمارے اکابرین سے نہ علماء نہ نبی سے نہ صحابی سے نہ تابعی سے نہ فقیہ سے نہ متکلم سے اور نہ کسی صوفی سے یہ بات ثابت ہے جو پائے درجے کا صوفی ہے, یہاں تک کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ولادت مبارک پر خوشی کا اظہار فرمایا. میرے دوستو میں کہتا ہوں جس نے خوشی کا اظہار نہ کیا وہ کافر ہے, وہ گستاخ رسول ہے. اظہار خوشی تو کریے لیکن اس طرح جس طرح ہمارے اکابرین نے کیا ہے, اس طرح جس طرح ہمارے مشائخین نے کیا ہے, اس طرح جس طرح ہمارے فقہا نے اور مجتہدین نے کیا ہے, ایسا نہیں جیسے زمانے جاہلیت کے لوگ ایسے جلوس نکالا کرتے تھے اور بیت اللہ کے حرم کے اطراف میں ننگے طواف کیا کرتے تھے اور مکہ اور صفا اور مروہ کی سعی کیا کرتے تھے اور منیٰ کی وادیوں میں جایا کرتے تھے اور جی مزدلفہ میں راتیں گزارا کرتے تھے, یہ جو اعمال کرتے تھے جلوسوں کی شکل میں کرتے تھے, اور اس زمانے میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر ہم اس کی نکیر کریں گے, اس لیے کیونکہ وہ نبی سے ثابت نہیں, وہ صحابی سے ثابت نہیں, وہ تابعی سے ثابت نہیں, وہ جی وہ متکلم سے ثابت نہیں, وہ فقیہ و مجتہد سے ثابت نہیں, وہ کسی شیخ طریقہ کامل صوفی سے ثابت نہیں, جب ان چھ سے ثابت نہیں تو وہ عمل ثابت سننا نہیں ہے, بدعت ہے, اور اس امت کو جہالت کے ساتھ بدعات پر لگانے کے لیے لوگوں نے کوشش کرنے کی کوشش کی ہے. میرے دوست اللہ ان کی کوششوں کو پامال کرے گا انشاءاللہ, اور ہم علوم حقہ کو آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے. میں نے جو بات کہی ہے اس کو چند الفاظ میں یاد رکھ لیجیے, میں صرف کہہ کے نہیں چلا جا رہا ہوں, میں اسباق یاد دلا رہا ہوں. پہلے میں نے یاد دلایا تھا نور محمدی کیسے مشتق ہوا ہے, پھر میں نے یاد دلایا تھا کہ اس کے اجزاء کیا کیا ہیں, پھر میں نے کہا تھا کہ نبوت کس کو کہتے ہیں, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ شریعت کس کو کہتے ہیں. جملے یاد رکھ لینا, پانچ جمعہ سے میں کہہ رہا ہوں شریعت کس کو کہتے ہیں, آج کے جمعہ کا عنوان ہے, یاد رکھ لو میرے دوستو, شریعت تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, اگر عقائد ہو تو متکلم سے سیکھیں گے, اور اگر فقہ ہو تو مجتہد سے سیکھیں گے, اور اگر اخلاق ہو پیر طریقت سے سیکھیں گے. اس سے پہلے تین چیزیں ہیں, نبی, صحابی, تابعی. جو عمل نبی سے, صحابی سے, تابعی سے, یا متکلم سے, یا فقیہ سے, یا پھر کسی شیخ طریقت کامل شیخ سے ثابت نہ ہو, وہ عمل عند اللہ مقبول نہیں, اور وہ عمل سنت نہیں بلکہ وہ بدعت ہوتا ہے. اللہ ساری امت مسلمہ کو بدعات اور خرافات سے, رسوم و رواج سے محفوظ فرما کر حقیقی معنوں میں جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق حال بنا دے, اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانے والا بنا دے. اس امت پر اللہ رحم فرمائے کہ اب تک باہر سے باطل فتنے آتے تھے, ہم اپنی طاقت سے مقابلہ کرتے تھے, لیکن اب اندرونی طور پر علمی دلائل کے ساتھ ہمارے اپنے ہمارے پرائے ہو گئے ہیں, اور لوگوں کو علم کے نام پر بے علمی اور دین کے نام پر بے دینی سے لوگوں کو جوڑ کر ان لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اللہ ہم کو گمراہ ہونے سے بچائے اور ان کو گمراہ کرنے سے بچائے. وما علینا الا البلاغ. میرے دوستو, چٹھی پہلے آئی تھی, درمیان میں نے تذکرہ کر دیا ہے, مزید شاید اعلان کی ضرورت نہیں ہے. کوشش کریں کہ جس بھائی سے جتنا ہو سکے اس بچے کی مدد کر دے. ممکن ہے کہ بچہ آنکھوں والا ہو جائے, اور پھر اس کے بعد میں وہ اگر کوئی دین کا کام کرے تو آپ کے لیے بھی آخرت کا سرمایہ ہوگا اور آپ کا حصہ ثواب ہوگا. اللہ کرے کہ ہم سب اس میں شریک ہونے والے ہو. سنت ہے.